الحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمنه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تذكر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعصي الله الانعام کی چند آیات تلاوت کی ہیں. رب العالمین کا ارشاد یہ ہے کہ جب تو کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ جو لوگ اپنی مجلس میں اپنے اجتماع میں اپنے اکٹھ میں اپنے کسی فنکشن میں شادی بیاہ میں کسی اپنے جلسے میں کسی اپنے اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیاتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں اور اللہ کی آیاتوں کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں تو ایسی مجلس میں ایسے اجتماع میں ایسے کسی فنکشن میں کسی ایسی شادی بیاہ میں آپ نہ جائیں, ان سے اعراض کریں, ایسی مجالس سے ایسے لوگوں سے منہ پھیر لے. ہاں اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو جب یہ مجلس برخاست ہو جائے, یہ جلسہ اجتماع اور یہ شادی ختم ہو جائے, یہ فوجگی کی رسمیں ختم ہو جائیں اور آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو سب جا کر ان سے آگے مل سکتے. لیکن اگر آپ بھول گئے ہیں, آپ کو یہ مسئلہ یاد نہیں رہا, شیطان نے آپ کو بھلا دیا ہے, آپ کسی ایسی شادی میں چلے گئے یا کسی فنکشن میں یا اجتماع میں جس میں ہے اللہ کی آیاتوں سے کھیلا جا رہا تھا, تو فرمایا فلا تقل بعد الذکر. جب آپ کو وہاں بیٹھے بیٹھے یاد آ جائے جو ہو, مجھے جو اس مجلس میں حاضر اور شامل ہونے سے منع کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں مجھے منع کیا تھا کہ ایسی مجلس ایسے فنکشن ایسے اجتماع ایسے جلسے میں نہ جانا, اور میں یہاں آج بیٹھ گیا ہوں شامل ہو گیا ہوں, تو فرمایا فوراً اٹھ کے چلے جاؤ, یاد آنے کے بعد اس مجلس کی زینت تو نہیں بن سکتے ہو. مال قوم الظالمین, یہ لوگ جو اللہ کی آیاتوں کو کھیل و تماشا بنا رہے ہیں, فرمایا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں.
اس ظالم قوم کے ساتھ تم نہ بیٹھو. قرآن کریم دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وقد نزل علیکم فی الکتاب ان سمعتم بآیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یقودوا فی حدیث غیر. فرمایا تم کسی ایسی مجلس یا اجتماع یا کسی اکٹھ یا کسی فنکشن میں نہ جانا جس فنکشن میں اللہ کی کتاب کے آیات کا کفر کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. بلا تاخذوا معهم ان کے ساتھ کیا کرنا بیٹھنا ان کی مجلس میں شامل نہ ہونا. یہ حکم اللہ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں نازل فرما دیا ہے. اب رہی گئے بات کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مجلس میں یا فنکشن میں یا اجتماع میں اللہ کی آیاتوں کا کفر کیا جا رہا ہو یا وہاں اللہ کی آیاتوں کو کھیل تماشا بنایا جا رہا ہو یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. ایسا تو ہم نے زندگی بھر نہیں دیکھا. تو شاید ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کی آیاتوں کا کفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آیاتوں کو نہیں مانتے, ہم ان کا انکار کرتے ہیں, ہم کفر کرتے ہیں. ایسا تو ٹھیک ہے کبھی نہیں کسی نے نہیں کہا اور نہیں کسی نے سنا, لیکن جب یہ کہا جا رہا ہو کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا تھے جس وقت ابھی آرام کے جسم کا دارا بننے کے لیے مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا, اس وقت بھی ہزاروں صدیاں یا سال پہلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اس نظریے یہ اس دعوے نے اللہ کی کتاب کی آیاتوں کا انکار نہیں کیا؟ قرآن کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ اللہ کی کتاب کی آیاتوں کو کھیل و تماشا نہیں بنایا جا رہا؟ پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے نور کا حصہ اور ٹکڑا ہے. جب یہ کسی مجلس میں کہا جا رہا ہو تو کیا اس مجلس میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیاتوں کا انکار نہیں ہو رہا؟ تو کفر کیا جا رہا ہے. اسی طرح دیکھو تم ایک ہاکی میں گئے ہو, وہاں لوگ دری بچھا کر بیٹھے ہیں, کچھ چنے بھنے ہوئے رکھتے ہیں, جو آتا ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے تو وہ درود پڑھ رہا ہے, اور جاتے ہوئے کہتا جا رہا ہے کہ یہ اتنے بار میں نے درود پڑھا, اتنے بار میں نے کلمہ پڑھا. جس میت کے اشارے ثواب کے لیے دری بچھائی گئی ہے میں نے اس کے روح کو بخشا. اس کے علاوہ وہاں لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورت قل ھو اللہ احد سے اخلاص کہا جاتا ہے, یہ تین بار پڑھتے ہیں, اور پھر ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کا ثواب میت کو بخش دیتے ہیں. تو قرآن مجید تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى, کہ انسان کو اب مرد ہے, عورت ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, صرف اس نے خود کیا ہے, اسی گناہ کا اس کو اسی گناہ کی سزا ملے گی جو اس نے خود کیا, اسی نیکی کا بدلہ ملے گا جو اس نے خود کیا. ان سعیہ سوف یرا, کل قیامت کے دن اس کی محنت کو دیکھا جائے گا. ثم یجزا جزاء اوفا, اور پھر اس کو پورا پورا اس اپنی برائی یا اپنی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کو تبلیغ کے لیے گھر بلایا, ایک ایک کا نام لے کر سب سے کہا کہ کچھ کرنا ہے تو خود نیکیاں زندگی میں کر لو, کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. حتیٰ کہ اپنی چھوٹی پیاری بیٹی فاطمہ سے کہا, اس وقت وہی زندہ تھی, کہ یا فاطمہ بنت محمد, اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ تم مانگ سکتی ہو, لیکن قیامت کے دن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف فرما دیا کہ فاطمہ خود بھی بڑی شان والی ہے, علی کی بیوی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, یہ لیکن یہ یاد رکھو علی کی بیوی ہونا بھی اس کے کام نہیں آئے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا بھی اس کے کام نہیں آئے گا. اس کے کام تو آئے گا اس کا اپنا ہی کیا ہوا نیک عمل, یہ نہیں کہ فاطمہ کوئی نیک عمل نہ کرے, نہ کوئی نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ خیرات, نہ صدقات, نہ ذکر, نہ تلاوت. اور کل قیامت کے دن یہ کہہ کر جنت میں پہنچ جائے کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں, یا یہ کہہ کر اس کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے کہ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے, یا یہ کہہ کر اس کو جنت کا داخلہ مل جائے کہ یہ حسن حسین کی ماں ہے. تو بتا دیا گیا کہ فاطمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ضرور ہے, علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بیوی ضرور ہے, حسن حسین کی والدہ تو ضرور ہے, لیکن ان رشتوں کی وجہ سے تو بخشش حاصل کر لے جنت میں چلے جا, یہ نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال ضروری ہے, نہ علی تیرے کام آئے گا, نہ حسن حسین تیرے کام آئے گا, اور نہ خود میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کام آؤں گا. تو جب یہ قرآن عظیم اور حدیث صحیحہ میں یہ بتا رہی ہے کہ ہر آدمی کو بڑھ چڑھ کر دن رات صبح و شام نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ کل اس کے کام آنے والی اس کی اپنی نیکیاں, اور ان آیات کے باوجود پھر یہ ڈھونڈ میں جائے جائے اور دل کی ساتھ وہاں یہ لوگ بیٹھ جائیں, کوئی کلمہ پڑھے, کوئی درود پڑھے, کوئی قرآن کے ختم اکٹھے کرے, اور کوئی سب کو اکٹھا کر کے میت کو پہنچا کر یہ اس کو بخشوائے, تو یہ اللہ کی کتاب کی آیات کا انکار نہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی چند نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ تلک امت قد خلت, یہ میرے نبیوں کی جماعت ہے جو چلی گئی ہے, دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, لیکن یاد رکھو نبیوں کی اپنی نیکیاں ان کے اپنے سامنے ہیں. ولکم ما کسبتم, تمہاری نیکیاں, تمہاری کمائی تمہارے کام آئے گی. تورات میں, انجیل میں, زبور میں, قرآن میں نہیں کہا گیا کہ اگر امت معتبر ہوگی اور نیکیاں نہیں کرے گی اور گناہ کے اندر شراب ہوگی تو اس کے نبی کی نیکی امت کو تقسیم کر دی جائے گی اور امت بخش دی جائے گی. نہ یہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ کسی نبی نے کہا کہ میری امت کے لوگوں اگر نیکیوں میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو میری نیکیاں امت میں تقسیم کر دی جائیں گی اور امت بخشی جائے گی. جب نبی کی نیکیوں سے اس کی گناہ گار امت نہیں بخشی جاتی تو پھر میں درود پڑھ کے کیسے کسی کو بخشا سکتا ہوں؟ یہ میری درود پڑھنے والی نیکی کیسے کسی کو بخشا سکتی ہے؟ میری کلمہ پڑھنے والی نیکی کیسے کسی کو بخشا سکتی ہے؟ میری قرآن کی تلاوت والی نیکی کیسے کسی کو بخشا سکتی ہے؟ میری نفل نماز پڑھ کے کسی کو بخشنے سے کیسے وہ کسی کو بخشا سکتی ہے؟ دس نہیں 10 لاکھ دے کے پکوا کر لوگوں کو کھلا دو, یہ میری یہ 10 لاکھ دے کے کسی کو نہیں بخشوا سکتی. اگر یہ قانون ہوتا قرآن میں کہ نہیں یہ صورت میں بھی آگے بخشا جا سکتا ہے تو پھر جاگیردار, سرمایہ دار, کارخانہ دار, حرز اقتدار یہ تو بس آسانی سے بخشے جاتے, ساری زندگی جیسا جی چاہے کرے اور آخر میں 1 کروڑ کی خیرات کر دے, 1 کروڑ یتیموں مسکینوں میں تقسیم کر دے اور ان سے کہے کہ تم میرے مرنے کے بعد قرآن پڑھ 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 کر مجھے پہنچاتے رہنا, میں بھی بخشا جاؤں گا. تو آسانی نہیں, 1 کروڑ سے نزدیک کیا چیز ہے؟ ساری زندگی اس نے کوئی نیکی نہیں کی, جو گناہ مرضی آیا دیا, اب وہ دیکھے جا رہا ہے 1 کروڑ روپیہ اور کہتا ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد کلمہ ضرور قرآن تلاوت کر کر کے مجھے بخشتے رہنا اور میں بخشا جاؤں گا. لیکن آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا. صرف یہ مولوی صاحب نے پٹی بنائی ہوئی ہے اور لوگ 15, 20, 50, 60, 100 دیکھ پکا کے جو چند لاکھ بھی خرچ نہیں ہوتے اور وہ اپنے میت کو مفت میں بخشوا لیتے. تو اس لیے یہ مجالس یہاں ہے قربانی کا ختم پڑا جا رہا ہے, جہاں 30 دن کا ختم پڑا جا رہا ہے, جہاں 40 دن کا ختم پڑا جا رہا ہے, جہاں سالانہ کا ختم پڑا جا رہا ہے, یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اگر دین یہی ہے تو سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دین کیوں موجود نہیں تھا؟ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بڑی بیوی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسان کی 3 بیٹیاں فوت ہو گئیں, زینب, ام کلثوم, رقیہ, اور 3 بیٹے فوت ہو گئے. ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں دری بچھائی؟ کیوں نہیں کلمے پڑھائے؟ کیوں نہیں درود پڑھائے؟ کیوں نہیں قرآن کی تلاوت کرائی؟ کیوں نہیں نوافل پڑھائے؟ اور کیوں نہیں قربانی کی دیگے پکائے؟ کیوں نہیں یہ 30, 40 کے ختم پڑھائے؟ پھر صحابہ کرام کا دور آیا, انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے؟ تو معلوم ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں, یہ تو دین کا مذاق ہے, یہ اللہ کی کتاب کا استضاء ہے, یہ تو دین کو کھیل اور تماشا بنانا ہے. اور پھر لوگ کی بات یہ ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں کہ مرنے والے کا عقیدہ اور ایمان کیسا تھا. کیوں نہیں پوچھتا؟ اس کو پتا ہے کہ اس کا عقیدہ ایمان ٹھیک نہیں تھا. اور قرآن نے کہا جس کا ایمان کفر شرک میں لت پت ہے اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرنا. سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی کتاب کی عیسائیت کا انکار کیا اور دور دور سے وضو کر کر کے اس کے جنازے میں شامل ہو کر اس کی آتم بخشش کی دعا کر کے آئے اور اللہ کی کتاب کی آیاتوں کو چڑھایا. دوسری بات یہ کہ میت کو چڑھایا. کیوں؟ یہ لاکھوں کی تعداد سے جمع تو ہو گیا لیکن کسی کو بھی جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہیں. اور تیسرا وارثوں سے مذاق کیا, میت کے وارثوں سے مذاق کیا. چوتھا منافقت کی, دغا بازی کی, دھوکھے بازی کی. اتنے بڑے گناہوں کا یہ مجرم بن گیا. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں یا نہیں, اللہ کی کتاب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں یا نہیں, اللہ کے دین کے دین کو کھیل اور تماشا بنا رہے ہیں یا نہیں. تو مالک نے یہی بتایا ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسی مجلس یا ایسا کوئی اجتماع یا کوئی فنکشن یا کوئی اکٹھ ہو جہاں اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنایا جا رہا ہو, جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, جہاں رب العالمین کی کتاب کی آیاتوں کا کفر کیا جا رہا ہو, تم وہاں شامل نہ ہو. اللہ اس آیت میں مالک الملک نے فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین, تو جب تجھے یاد آ جائے تو ظالم قوم کے ساتھ جا کر نہ بیٹھنا. اس کی وضاحت کی ہے مفسرین نے کہ قرآن حکیم ظالم کہتا ہے مشرق کو, قرآن کا کہنا یہ ہے کہ خواب و مشرق کوئی قرآن کی آیت کا مذاق کر رہا ہو یا نہیں, انکار کر رہا ہو یا نہیں, تب بھی بغیر کسی مقصد کے اس کے پاس جا کر نہ بیٹھنا. ضرورت ہے, کام ہے, اس کے پاس جاؤ, جتنی ضرورت جتنا کام نکل جائے ہو جائے اور واپس. کیوں؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بیٹھے بیٹھے بھی کہہ دے گا یا علی مدد. اب اس نے ظلم تو کر لیا اور تو وہاں بیٹھا ہوا, اس کے کیا پتا چلتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے جا یا علی, آپ بتا تو بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی کتاب کی آیاتوں کا تو کفر ہو گیا. مالک نے لا تعبد من دون اللہ, اللہ کی ذات کے سوا کسی کو آواز نہ دینا. اور اس نے قرآن کی آیت کا بوجھ لایا اور اس کی آیت کا انکار کیا اور تیری موجودگی میں اس نے شرک کو بلند کیا اور غیر اللہ کو پکارا, تو تیر تو اس جرم کے اندر آ گیا کہ تو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں جہاں اللہ کی کتاب کی آیت کا کفر کیا جا رہا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک آدمی کے پاس, مومن آدمی کے پاس اگر کوئی آدمی جا کر بیٹھتا ہے, چاہے وہ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں, فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عطار کی دکان پہ جا کر کوئی بیٹھ جائے, خریدے گا نہیں عطر لیکن اس دکان میں پڑی ہوئی عطروں کی جو خوشبو آئے گی اس کا دماغ خوش ہو جائے گا, اس کا دل خوش ہو جائے گا. یہ نیک مومن متقی آدمی کے پاس بیٹھنے کا اثر ہے. راجا کسی مشرق ہوتا پھر بس آمار آدمی کے پاس تم جا کر بیٹھے, فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم لوہار کی بٹی کے پاس جا کر بیٹھتے ہو, دعا بناتا نا چھری اور یہ کلاڑیاں اور یہ دوسری دراتیاں وغیرہ اور بٹھی وہ بٹھی کا پنکھا چلاتا ہے اور ادھر وہ کوئلے پڑے ہوتے ہیں وہ سلگتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دھواں اٹھتا ہے اور چنگاریاں اڑتی ہیں چنگاریاں اڑتی ہیں تو آدمی کے بدن پہ پڑتی ہیں تو بدن جلتا ہے اور اگر کپڑوں میں پڑتی ہیں تو کپڑے جل جاتے ہیں سوراخ ہو جاتے ہیں اور دھواں اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں پہ پڑتا ہے تو آنکھوں خراب کرتا ہے اور ناک اور منہ میں پڑتا ہے تو اس کے ناک اور گلے کو خراب کرتا ہے اور اس سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر بتایا لوگوں کو کہ برے کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ برے اثرات, نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنے کے یہ اچھے اثرات. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہمارے معاشرے میں بھی لوگ یہاں تک پہنچے ہیں کہتے ہیں بیل کو بیل کے ساتھ باندھ دیا جائے, ایک کا رنگ دوسرا دوسرے کا کوئی اور ہے. کہتے ہیں رنگ تو نہیں بدلیں گے لیکن ایک دوسرے کی عادت اور بری حسنت ضرور لے لیں گے جانور. اور یہ لوگ یوں نہیں کہتے, ان کے تجربات گواہ ہوتے ہیں اور تب وہ یہ باتیں کرتے ہیں. انسان نے بھی یہ تجربہ کیا کہ انسان کیا کسی برے آدمی کے پاس جا کر بیٹھے اور برے اثرات لیتا ہے, یہ تو جانور بھی اگر کسی برے جانور کے پاس اس کو کچر تھا باندھتے رہو تو یہ جانور اس جانور کے برے اثرات بھی لے لیتا ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ دیکھو کیسے ایک ہوا پڑا ہے. تم مجھے کوئی محلہ کوئی کالونی نہیں دکھا سکتے کہ جہاں لوگ رہنے والے کہتے ہوں کہ یہ آدمی ہمارے اس محلے کا بہت بڑا گندا آدمی ہے اور سارے محلے والوں نے اس سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. دکھا سکتے ہوں سارے گل مل کر رہتے, شادی ہو جائے تو شامل, فوٹی ہو جائے تو شامل, بیماری ہو جائے تو شامل, ہر دکھ سکھ ہر فنکشن ہر اجتماع ہر اکٹھ ہر مجلس میں یہ لوگ شامل ہیں. ان سے پوچھو کہ پھر تمہاری دینداری کہاں سے آ گئی, تو کیسے دیندار بن گئے؟ تم ہر مجلس کی زینت ہو, ہر فنکشن کے اندر تم شامل ہو, تو پھر دیندار تم کہتے ہو مسلم تم کہتے ہو. اللہ اکبر. اس لیے بھائیو معاشرے کی برائیوں سے بچنے کے لیے دیکھو آج کل تم کہتے ہو کہ نئی نسل خراب ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب ایک گھرانے کے بیٹے خراب ہو گئے تو دوسرے گھرانے کی ان کے ساتھ دوستی اور یاری بیٹھنا اٹھنا ہے تو وہ بھی خراب ہو. اسی طرح پھر تیسرے خاندان کے لڑکوں کی ان کے ساتھ یاری ہے تو وہ خراب ہو گئے, اور چوتھے اور پچھلے پانچویں خاندان کی انہیں بچوں سے اٹھ بیٹھے تو وہ بھی خراب ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ خواہ وہ جوان بھی ہو جائے اس کو پر اتنا کنٹرول کیا جائے, اس کا نصیب و فراز دیکھا جائے, اس کی صبح شام سے نگاہ رکھی جائے, اس کی اونٹ بیٹھ پہ نگاہ رکھی جائے اور اس کو قتل کسی سوسائٹی میں آنے جانے نہ دیا جائے, کسی غلط آدمی کے پاس اس کو اٹھنے بیٹھنے نہ دیا جائے, کسی غلط لڑکے کے پاس اس کو یاری اور دوستی رکھنے نہ دی جائے, پورا اس کے اوپر پہرا دیا جائے اور بچے کو پورے معاشرے کے لوگوں سے کاٹ دیا جائے, پھر تو وہ بچہ بچ سکتا ہے, وہ نوجوان بچ سکتا ہے. جب تک اس کا باپ اتنا پہرا نہیں دے گا اتنا کنٹرول نہیں کرے گا تو یقیناً وہ بچہ آج نہیں تو کل خراب ہو جائے گا. وہی بچے معاشرتی برائیوں سے بچ سکتے ہیں جن کے ماں باپ ان کے اوپر سخت نگاہ رکھتے ہیں. ابھی گھر سے نکلا, کہاں جا رہے ہو؟ ابھی آتا ہوں, بس یہ کہہ کر گیا. 5 منٹ کے بعد بالوں کو پیچھے نکلنا چاہیے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. جہاں وہ پہنچے دور سے کھڑے ہو کر دیکھے کہ یہ کدھر آیا ہے, کس کے پاس آیا ہے, اور یہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا ہے. اس سے پاکر بائی دے وے بیٹھ گیا, یا وہاں سے یہ ایک منصوبے کے ساتھ کسی کو ملنے کے لیے آیا ہے. تو پھر اس کے بعد جا کر اس کو جب دیکھے کہ یہ تو بیٹھ گیا, یہ تو اس کا یار ہے, یہ تو دوست ہے, یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے بھی آتا جاتا ہے, پھر اس کو وہاں سے جا کر اٹھایا اور گھر لے جائے. اسے جا کر کہے کہ اس لڑکے کے ساتھ تیرا بیٹھنا اٹھنا کیوں ہے, یہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. خبردار کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی اس لڑکے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تیرا دیکھ لیا تو کہتا ہوں میں آپ کو کسی ایسے لڑکے یا معاشرے میں کسی ایسی سوسائٹی کا فرد بننے کو بننے دینے کو نہیں تیار کہ تو کل خراب ہو جائے. تو قرآن حکیم کے یہ اصول پہ اگر عمل کرو گے تو اولاد محفوظ رہے گی. اسی طرح لڑکی ہیں, میں ہمسائے کے گھر میں جا رہی ہوں, کیا پتا جی کس ہمسائے کے گھر میں گئی, اس کے اوپر ماں کنٹرول کرے, یہ کہاں گئی ہے, کیا اس کے ساتھ مل کر تیسرے گھر میں تو نہیں چلے گی, اور اس گھر میں بھی گئی ہے تو کیوں گئی ہے, اس گھر والے لوگ جب اچھے نہیں ہیں تو اس کا جانا کیوں ہے. ماں لڑکیوں پر جب کنٹرول کرے گی اور اس کو اس کی کوئی سہیلی نہیں بننے دے گی, اس کی کوئی بہن نہیں بننے دے گی, اور باپ لڑکے پر کنٹرول کرے گا اس کا کوئی دوست غلط آدمی کو نہیں بننے دے گا, سوسائٹی میں اس کا کوئی یار نہیں بننے دے گا, یا کام یا گھر. تو یہ اولاد تو بچ سکتی ہے کیونکہ تو نے قرآن پہ عمل کیا ہے کہ اس کو کسی ظالم کے ساتھ بیٹھنے سے تو نے روک دیا ہے. اور اگر تو نے غفلت کی, یار کون پہرے دے, کون پیچھے دوڑے, کون بھاگا پھرے, تو کل تجھے پھر خون کے آنسو رونے پڑیں گے کہ یہ جب تجھے دھکے دے کر باہر نکال لے گا. تو اس لیے اللہ کے بندو پہلے خود عمل کرو, گھر میں دینی ماحول پیدا کرو, بچوں کو دینی ماحول دو, دینی لباس دو, دینی بک بول دو, دینی مسائل بیان کرو, قرآن کا ترجمہ پڑھو, حدیث میں بیان کرو, اور پہنچ جائے تو اس کے اوپر پورا کنٹرول کرو, پھر انشاءاللہ بچے ٹھیک رہیں گے. لیکن اگر ہم خود ہی بے راہ ہو گئے اور خود بھی ہم ان مجلسوں میں بیٹھنے لگے, ان فنکشنوں میں جانے لگے, ان جلسوں میں جانے لگے جن جلسوں میں بیٹھنے سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے, تو پھر کل احباب اللہ بھی کہے گی تو اس جلسے میں چلا گیا تھا, تو اس شادی میں چلا گیا تھا, تو قرآن جی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تیر پہ یاری ہے, اور اگر میں بیٹھ جاؤں تو مجھے منع کرتا ہے, تو پھر وہ رکے گا. پہلے خود ہم نمونہ بنیں گے, خود عمل کر کے دکھائیں گے, پھر بچے کے اوپر کنٹرول کریں گے, اور جب بچے کو شعور آ گیا, سمجھ آ گئی, اس کی عادت بن گئی کہ برے آدمیوں کے برے لڑکوں کے پاس نہیں جاتا, اور جب بھی جائے گا کسی اچھے کے پاس جائے گا, پھر ہمیں اطمینان ہو جائے گا. ورنہ تو آج نہ لڑکیاں محفوظ ہیں نہ لڑکے محفوظ ہیں, معاشرہ یوں بگڑ گیا ہے. دیکھتے نہیں ہو تمہارے ملک میں ایک دن منایا جاتا ہے جب لڑکے ایک دوسرے کو پھول کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اخباروں میں آتا ہے کہ آج فلاں فلاں بڑی ہوٹلوں کے کمرے بک ہو گئے ہیں ان لوگوں کے لیے. پھر نوجوان لڑکا جاتا ہے وہ گھنٹے کے لیے کمرہ لے لیتا ہے. پھر اس کی محبوبہ اس کی دوست آ جاتی ہے دونوں کمرے میں, خرچہ کرایہ لے کر داخل ہو جاتے ہیں, ایک گھنٹہ بیٹھ کر دونوں دوسرے کو پھول دے کر چلے جاتے ہیں. نہ ماں کو پتا کہ لڑکی کہاں گئی, نہ باپ کو پتا کہ لڑکا کہاں گیا. پھر کل یہ ماں اگر روئے کہ لڑکی نے ہمارے ساتھ یہ دعوا کیا, ہماری عزت ہماری خاندان کی عزت کو اس نے پامال کر دیا, ہمیں کہیں کیجیے گا نہیں چھوڑا, تو اس لڑکی کا قصور نہیں, یہ قصور اس کی امی اور ابو کا ہے جنہوں نے اس کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا تھا. کہ اگر لڑکا ڈاکو بن جائے, چور بن جائے, قاتل بن جائے, سمگلر بن جائے اور باپ روئے اور چیخے, اس باپ کو کوئی رونے کا حق نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کو آزاد چھوڑ دیا تھا. اس لیے قرآن مجید آپ کو اور ہم سب کو پابند کرتا ہے کہ ان مجالس میں جاؤ, ان فنکشنوں میں جاؤ, ان شادیوں میں جاؤ, ان گوٹیوں میں جاؤ, ان جلسوں میں جاؤ جہاں اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہوں, جو سنت کے مطابق ہو, جو قرآن حدیث کی تعبیر پیش کر رہا ہو, لیکن ان مجالس میں, ان فنکشنوں میں, ان شادیوں میں, ان جلسوں میں خبردار نہ جانا جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, جہاں اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنایا جا رہا ہو, جہاں اسلام کی سنت کو ذبح کیا جا رہا ہو. آج تمہارے ملک میں جلسے ہوتے ہیں, سیاسی جلسے, سب سے پہلے قاری کو بلایا جاتا ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے, اس کے بعد پھر سیاسی جلسہ ہوتا ہے, تقریریں ہوتی ہیں. تم نے کبھی غور کیا کہ یہ سیاسی جلسہ جو ہوا ہے, یہ سیاسی لیڈر نے کس کی تقریر کی ہے, کیا تقریر کی ہے؟ اس نے تقریر کی ہے کہ ہمارے ملک میں قانون جمہوریت لاگو, میں قانون جمہوریت کے ساتھ ایم پی اے یا ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہا ہوں, تم مجھے روک دو, میری مدد کرو تاکہ میں جمہوریت کے قانون کے ساتھ تمہارا ملک اور تمہارے علاقے کا ایم پی اے یا ایم ایل اے بن کر بن جاؤں. یہ جمہوریت جس کا اس نے پرچار کیا ہے, یہ جمہوریت جس کا اس نے اعلان کیا ہے, یہ جمہوریت جس کے ساتھ اس نے آپ سے مدد مانگی ہے, یہ جمہوریت جس کے ساتھ اس نے آپ سے ووٹ مانگا ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے موافق ہے؟ دو نظام ہیں دنیا میں, ایک رحمانی نظام جس کو نظام اسلام کہا گیا ہے, ایک شیطانی نظام جس کا کوئی نام تم رکھ لو, جمہوریت رکھ لو, سوشلزم رکھ لو, جو رکھ لو, سیکولرزم رکھ لو, جب ایک نظام آئے گا تو دوسرے نظام کی چھٹی ہو جائے گی. جمہوریت آئے گی تو اسلام کی چھٹی, اسلام آئے گا تو باقی سارے نظاموں کی صفائی. تو یہ کہہ یہ رائے کہ میاں صاحب تم میری مدد کرو, مجھے وہ کامیاب کرو تاکہ اسلام اس ملک میں نہ آئے, اس ملک میں جمہوریت قائم رہے. اور آپ کو یاد ہے جب یہ حلف اٹھاتے ہیں اسمبلی میں جا کر, تو حلف اٹھانے کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جمہوریت کے تحت ہم اس قانون اس جمہوریت کو فروغ دیں گے, اس کے قانون کو کامیاب کریں گے, جمہوریت کو فروغ دیں گے, جمہوریت کے قانون کو کامیاب کریں گے. یہ ہے اللہ کے دین کا مذاق. اب جب تم جمہوریت کے قائل ہو, جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہو, جمہوریت کو کامیاب کرنا چاہتے ہو, اسلام کے دشمن ہو, تو تمہارا اس جلسے میں قرآن عظیم کی تلاوت کرانے کا کیا مقصد تھا؟ تم نے قرآن کیوں بنایا؟ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا کہ جس قرآن کو ہم نے سب سے پہلے پڑھایا ہے, ہم اس قرآن کے خلاف جو اس کا دشمن نظام ہے ہم وہ نافذ کریں گے اور قرآن کے نظام کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. ایسے جلسے میں جانا سیکھ جا سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے بندو, کچھ اپنی زندگی پر غور کرو, کہنے کو تو ہم مومن, ہم مسلم, ہمارا عقیدہ صحیح, ایمان صحیح, لیکن عمل جب آتا ہے, اس مجلس کی دینت, اس شادی میں شامل, اس فوتگی میں شامل, اس جلسے میں شامل, اس محفل میں شامل, تو کیا تم بھی اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہو؟ اللہ کی کتاب کی آیات کا انکار اور کفر کرنے والوں کی معاونت کرنے کے لیے جاتے ہو؟ یہاں بدعات پورے زور شور سے ادا ہو رہی ہوں اور اللہ کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہو, کیا تم اس مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے جاتے ہو؟ ایک مجلس کو یا فنکشن کو یا اجتماع کو کامیاب کرنے نہ کرنے میں راز کیا ہے, فلسفہ کیا ہے؟ تمہیں بلاوت دی گئی ہزار آدمیوں کو, اس فنکشن میں شامل ہو جاؤ, تمہارے راز ہے کس کو ناکام کرنا ہے. کیسے ناکام ہوگا؟ تم ایک بھی نہیں جاؤ, تم ایک بھی نہ جاؤ, وہ فنکشن خود بخود ناکام ہو جائے. جلسے میں تمہیں بلایا گیا, تم کوئی آگے بھی نہیں گئے, جلسہ ناکام ہو گیا. الیکشن میں تمہیں بلایا گیا, کوئی ووٹ ڈالنے نہیں گیا, الیکشن ناکام ہو گیا. تمہیں شادی میں بلایا گیا, تمہیں پتا تھا شادی شریف کے خلاف ہے اور کوئی بھی نہیں گیا, تو شادی ناکام ہو گئی. تمہیں گلخانی میں بلایا گیا, تم نہیں گئے, تو گلخانی ناکام ہو جائے گی. یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایک آدمی بھی نہیں آیا. اور اگر ہم چلے گئے تو وہ فنکشن کامیاب ہو گیا. میلہ لگ گیا عبد الحکیم کا, میلہ لگ گیا عبد الحکیم کا, میلہ لگ گیا جی, فلا ستارہ شیر صاحب ہار کو جی, باغو جی باغو جی باغو, او وہاں تو اتنی مخلوق تھی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اب یہ کامیاب ہو گیا میلہ, اور کامیاب ہو گیا. اور اگر کوئی نہ جاتا کامیاب ہوتا؟ تو مالک نے یہی بات تو سمجھائی کہ شیطانی مجالس, شیطانی محفلیں, شیطانی اجتماع, شیطانی فنکشن, شیطانی شادیاں اور شیطانی جہاں کوئی کام یا جلسہ یا اجتماع ہو رہا ہو, ایمان والو تم کوئی بھی نہ جاؤ وہاں, تمہیں جانے کی کوئی اجازت نہیں. اور مومنوں نے یہ بات مان لی اور کوئی بھی نہیں گیا, وہ اجتماع وہ فنکشن وہ ختم نہیں ہو جائے گا. اور آئندہ کوئی کرے گا بھی نہیں, کہیں گے یار آتا تو ہے کوئی نہ, پھر کیا کرے. الٹا دنیا مذاق اڑاتی ہے, بیٹھے بیٹھے دے کے پکا کے بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے تھک گئے, کوئی کھانے کے لیے نہیں آیا. آخر
ہم مجبور ہو کر ہم نے دیکھے پھینک دی یا پھر لوگوں کے گھروں میں جا کر یوں ہی مفت میں تقسیم کر کے آئے. تو شیطانی مجالس کو ناکام کرنے کا جو قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہم وہاں نہ جائیں. دیکھو یہ اعلان ہوتا ہے فلاں مسجد میں آج فلاں وقت رسم قربانی ادا ہوگی, تم سب تشریف لے آؤ اور شامل ہو کر ثواب دارانہ حاصل کرو. اب وہاں اعلان کرنے والا تو کھڑا ہے, باقی آدمی کوئی نہیں گیا, ہو جائے گی قربانی. اور جب یہ سارے باغ باغ کے جاتے ہیں تو پھر ان کا فنکشن کامیاب ہو جاتا ہے, ان کی قربانی کامیاب ہو جاتی ہے, شیطانی محفل شیطانی کام جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. مگر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا, فرمایا چھوڑ دو ان آدمیوں کو, اس مجلس کو چھوڑ دو, ان آدمیوں کو چھوڑ دو, اس برادری کو چھوڑ دو, ان دوستوں کو چھوڑ دو, ان یاروں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے. دین کو کون کھیل اور تماشا بناتا ہے؟ دیکھا نہیں آپ نے جنڈیاں ہی جنڈیاں, گدا ریڑی پر جنڈیاں, بیل ریڑی پر جنڈیاں, ٹرالر پر جنڈیاں, کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, سپیکر لگے ہوئے ہیں, ناطے پڑھی جا رہی ہیں, چھوٹے بچے جھوم رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تماشا نہیں, یہ کوئی عبادت ہے؟ کسی رسول نے کوئی ایسی عبادت کی تھی؟ جلوس نکالا جا رہا ہے, ایک جگہ اکٹھے ہیں دنیا میں, تو یہ کیا اللہ کے دین کا, اس کو دین کو کھیل اور تماشا بنایا جا رہا ہے. جھنڈے جو لگے ہوئے ان پر جوتوں کے نشان بنے ہوئے, بینر جو لگے ہیں ان کے جوتوں کے نشان بنے ہوئے, نعرے جو لگ رہے ہیں وہ سارے شرکیہ اور کفریہ نعرے لگ رہے ہیں, ناطے جو پڑی جا رہی ہیں ساری کفر اور شرک سے بھری ہوئی پڑی جا رہی ہیں, اور اس کے نام کیا ہے؟ دین اسلام. تو یہ ہے دین کو کھیل اور تماشا بنا لینا. آپ کے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جلوس نکالے تھے بتا سکو گے؟ تمہاری تاریخ نے لکھا فلو خوش خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک بہت بڑا لمبا جلوس نکالا جلوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. احتجاج میں کوئی نکالا یا خوشی میں کوئی نکالا یا عبادت کے طور پر کوئی جلوس نکالا, تو پھر یہ جلوس کہاں سے آ گیا؟ یہ کھیل اور تماشا ہے نا دین. فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو, وغیر الذین, ایک ہے یہ دین یہ کھیل اور تماشا اس کو چھوڑ دو, ایک ہے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جو یہ کھیل و تماشا بنا رہے ہیں دین کو. اور آپ گھر میں بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جی میں تو نہیں لیا, ٹھیک ہے تو نے کھیل و تماشے کو تو چھوڑ دیا, لیکن پھر تو اسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا جو بھی کھیل و تماشا کر کے آیا تھا, تو نے اس کو تو نہیں چھوڑا. ابھی تو نے اس کو 10,000 روپے دیا دین کے لیے, تو نے اس کو تو نہیں چھوڑا, ابھی تو اس کو لوگ تسلیم کر رہا ہے, تو نے اس کو تو نہیں چھوڑا. فرمایا پہلے اس کو چھوڑ جو میرے دین کا دین کو کھیل اور تماشا بنا کے پیش رہا ہے, پیش کر رہا, پہلے اس کو چھوڑ. اب اس کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی آدمی نے کسی کو پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ چھوڑ دے؟ چھوڑنے کا مطلب ہے اس سے تعلقات توڑ لے, خبردار کہ اس کی کوئی دینی معاونت کی, مسجد بنانے کے لیے کوئی ٹکا پیسہ دیا, یا مدرسہ چلانے کے لیے اس کو کوئی چندہ دیا, یا کسی دینی فنکشن کے لیے کوئی اس کو بڑی گیارہویں ہے بڑی گیارہویں آج منائی جا رہی ہے تم بھی حصہ ملا لو تم بھی حصہ ملا لو,
فلاں دربار کا عرس ہو رہا ہے تم بھی حصہ ملا لو، فلاں پیر کے مقبرے پر چادر چڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تم بھی حصہ ملا لو، ملا دو نبی بنا رہے تم بھی حصہ ملا لو، آج جلسہ میلاد النبی کا ہو رہا ہے تم بھی حصہ ملا لو، مسجد کی صفے لینی ہے تم بھی حصہ ملا لو، ایسی مسجد کی صفے لے کر دینا یا کچھ پیسے دینا تاکہ یہ صفے لے لے، یہ دین کی دشمنی تو ہے لیکن دین کی خدمت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ صفے لی جائے گی ان صفوں پر وہی لوگ بیٹھیں گے جو اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، اس مسجد میں دین بیان نہیں ہوگا، دین کو کھیل اور تماشا بنانا کا بیان ہوگا، اس میں اللہ کی شان بیان نہیں ہوگی، اس میں کفر اور شرک بیان ہوگا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان نہیں ہوگی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید بیان ہوگی، دنیا چیختی ہے فلاں ملک والے نے یہ خواب کے چھاپ دیے، غلط خواب کے چھاپ دیے، صحیح ہے کہ انہوں نے غلط خواب کے چھاپے اور بہت بڑا غلط کام کیا، لیکن ذرا اپنی حالت ظاہر پر بھی تو دیکھو، دوسرا اگر گستاخی کرے تو تم آگ بگولا ہو جاؤ، جب تم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرو تو پھر تمہیں کوئی نہ کہے، تمہارے خلاف کوئی احتجاج نہ کرے، تو اس لیے فرمایا ان کو چھوڑو جو اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وجہ بیان کی کہ یہ اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا کیوں بنا رہے ہیں، وجہ یہ بیان کی کہ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں اور اگر مریں گے تو جنت میں جائیں گے، ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تب انہوں نے سچے دین کو چھوڑ کر کھیل اور تماشے والے دین کو انہوں نے قبول کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کسے کہتے ہیں، جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری سب سے زیادہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ تو اس کے دین کو مٹائے، اللہ کے رسول کی گستاخی سب سے بڑی یہ ہے کہ تو اس کی سنت کو مٹا ہے، سب سے بڑی انسان کی توہین یہ ہے کہ تو اس کے لائے ہوئے قرآن کو غلط مانا دے کر اس سے کفر اور شرک ثابت کرے، یہ کیا ہے انسان کے گستاخی، ایک تو گستاخی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر کوئی توہین امیر الفاظ کوئی بول دے، وہ تو ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے بات، لیکن اللہ کی کتاب کی آیاتوں کو غلط مانا لے کر قرآن کی آیاتوں سے کفر اور شرک ثابت کرنا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی محنت کے خلاف ایک مہار قائم کرنا نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتایا ان قل انما ادعو ربی، فرما دیجیے پیارے علیہ السلام کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پکارتا ہوں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، قل انما ادعو ربی، میں جب بھی پکارتا ہوں اپنے ولا اشرک بہ احدا، اور اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک
نہیں کرتا ہوں. قل یا ایھا الکافرون کہہ دو میرے پیارے نبی کی رسول کیا ہے کافرو لا عبد ما تعبدون کہ تم جن جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو ان کو سجدے کرتے ہو ان کے نام کے نفل پڑھتے ہو ان کے نام کے روزے رکھتے ہو ان کے نام کی نیازیں دیتے ہو ان کے نام کی خیراتیں کرتے ہو ان کے نام کی منتیں مانتے ہو ان کے نام کے نعرے لگاتے ہو ان کو مصیبتوں کے وقت پکارتے ہو یہ عبادتیں جو تم اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کی کرتے ہو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پر ان میں سے کوئی ایک عبادت بھی نہیں کرتا ہوں. برآم تم عابدون ما عابد اور تم بھی سن لو کہ جس رب زور جلال کی عبادت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو. کیسی بات کہہ دی واہ کہ تم جو رکھتے ہو اللہ کی نمازیں پڑھتے ہو اللہ کے لیے روزے رکھتے ہو اللہ کے لیے حج کرنے چلے جاتے ہو اس کے گھر کا طواف کر لیتے ہو اللہ کے لیے مسجدیں بناتے ہو مدرسے بناتے ہو یونیورسٹیاں بناتے ہو اللہ کے لیے رفاہی ادارے کھولتے ہو یتیم و مسکینوں کو کھانا پہنچاتے ہو لیکن سن لو یہ تمہاری ساری باتیں میرے اللہ کے لیے نہیں ہیں. یہ کیوں؟ اللہ کے لیے اسی کی عبادت ہوتی ہے جو اللہ کا شریک نہیں بناتا. جب تم اللہ کے ہزاروں شریک بناتے ہو پھر اس کے نام کی چار رکعت ظہر کی فرض پڑھتے ہو تو یہ چار فرض اس کی عبادت نہیں بنتے. پھر تم لاکھوں کی زکات نکالتے ہو یہ زکات اس کی عبادت نہیں بنتی. تم حج کرتے ہو طواف کعبہ کرتے ہو یہ طواف کعبہ اس کی عبادت نہیں بنتی. تم لاکھوں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہو اور زلزلے اور آفت زدہ لوگوں کو جا کر کپڑے پہناتے ہو لاکھوں چیزیں دیتے ہو ان کو مکان بنا کر دیتے ہو یہ عبادت تمہاری اللہ کی عبادت نہیں بنتی. اللہ کی عبادت تو اس آدمی کی بنتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا. بولا ہم تم آج لوگ کہتے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہماری یاتری نماز ان کی یاتری نماز. نبی اسلام قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے تم اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرتے ہی نہیں ہو. تو میرا وہ امام کیسے بنے گا؟ میں اس کے مقتدی کیسے بنوں گا؟ جب وہ نماز پاری نہیں رہا تو میں اس کے بھی ایک آدمی یوں ہی کھڑا ہوا اور دوسرا آدمی اس کے بھی جا کر اس کے پوچھ تو کیوں کھڑا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. پاگل وہ تو پاری نہیں رہا تو تم کیسے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز تو اس کا نام ہے کہ وہ بھی پڑھ رہا ہو تو بھی پڑھ رہا ہو ایک نماز پڑھ رہے ہو وہ تو پاری نہیں رہا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ بلاؤن تم عابدون ما عابد مکے کے لوگوں تم نے کعبہ بنایا اللہ کی عبادت سمجھ کر لیکن تم نے یہ اللہ کی عبادت نہیں کی. تم حج کے موسم میں لاکھوں انسانوں کو ستو پلاتے ہو کھانا کھلاتے ہو لیکن یہ اللہ کی عبادت تم نہیں کرتے. اللہ اس کی عبادت شمار ہی نہیں کرتا. اجاؤ تم سکاط الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ. لوگ کہتے تھے نا یار یہ کیا ہو گیا یہ مکے کے قریشی تو اتنے اچھے ہیں انہوں نے تو حلال کی کمائی اکٹھی کر کے اللہ کا کعبہ تعمیر کیا ہے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے اور پھر ان کی سخاوت کا اندازہ لگاؤ ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں حج کرنے کو مسافر, اور یہ ان کو ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کو ستو پلاتے ہیں, ان کو کھانا. واہ میرے اللہ, فرمایا ہاں اجال تم سکھایا کل حاج, یہ حاجیوں کو ستو پلانا پانی پلانا, وہ عمارت المسجد الحرام, اور مسجد حرام کعبے کی تعمیر کر دینا, تم اس کو بہت بڑی اہمیت دے رہے ہو. کم انا آمن باللہ, اس بلال کے ایمان پر جو اللہ پر ایمان لے آیا, یہ بلال کے ایمان کے مقابلے میں کعبے کی تعمیر اور حاجیوں کی خدمت کوئی معنی نہیں رکھتی. اس لیے مالک بتاتا ہے انما المشرکون النجس, مشرک کیا ہے؟ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ہار, یہ میرے کعبے کے قریب بھی نہ آئے, یہ اس کے پیچھے نماز کرنا ہے. اللہ اس کو کعبے کے قریب نہیں آنے دیتا, اللہ اس کا وضو نہیں مانتا, اللہ اس کا غسل نہیں مانتا, اللہ اس کو پاک نہیں کہتا. تو جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا وضو نہیں ہے, اس کا غسل نہیں ہے, اس کی نماز نماز نہیں ہے, تیرے اوپر اللہ کا قہر پڑے گا یا اللہ کی رحمت برسے گی. جس ہستی کو اللہ نے یوں کان سے پکڑ کر اپنی رحمت سے دور کر کے لعنت کے گہرے گہرے میں پھینک دیا ہے, تیری ایمانی غیرت اتنی ہے کہ تو اس کو امام بنا لیتا ہے. اپنے ایمان کی خیر منا, تلاش کر اپنے ایمان سے رحمان, قرآن سے پوچھ اپنے ایمان کو کہ تیرا ایمان ہے بھی صحیح یا نہیں. اللہ اکبر, فرمایا ان کو چھوڑ دو اور ان کے ان فنکشنوں کو بھی اور ان کے دین کو بھی چھوڑ دو. ہاں ایک کام ضرور کرو, وذکر بھی ان کو تبلیغ کرتے رہو, اللہ کی کتاب کی آیاتیں سناتے رہو مرتے دم تک, تاکہ ہو سکتا ہے کسی وقت یہ سلجھ جائے, مالک اس کے دل کو بدل دے اور یہ اللہ کے سچے دین کو قبول کر لے. تبلیغ کرو بعد میں چھوڑو, وہ کرتے رہو لیکن ان کو چھوڑ دو, ان کے فنکشنوں کو چھوڑ دو, ان سے علیحدہ ہو جاؤ. یہ اللہ کے دین کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں, تم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا عہد کیا ہے, اس لیے تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انتم صلا نفس بما کسبت, ہر ایک آدمی اپنی کیے ہوئے کاموں کے مطابق اس کو کیا دیا جائے گا, بدلا دیا جائے گا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ساری زندگی برے کام کروں اور بدلا مجھے اچھا مل جائے, اور ایک آدمی ساری زندگی اچھا کام کرے اور بدلا اس کو برا مل جائے؟ فرمایا نہیں, کل نفس بما کسبت رہین, ہر آدمی اپنے کیے ہوئے کاموں کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے. اچھے کام کیے تو اچھا بدلا, برے کام کیے تو برا بدلا. لہا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, اپنے کیے اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. باقی رہی بات یہ کہ کوئی اور جیسے چیز آئے, حافظ آئے گا تو اپنے سارے کو لے جائے گا جنت میں, مولوی آئے گا تو ساری برادری کو, عالم صاحب برادری کو جنت میں لے جائے گا, چمٹا بجانے والا ملنگ آئے گا تو یہ لے جائے گا, ادھر الف ننگا آئے گا تو یہ سب کو لے جائے گا, ادھر وہ جس نے اپنے بالوں میں تیل ڈال ڈال کے وہ رسیاں بنا لی ہیں اور وہ ننگے پاؤں چلتا ہے کنٹھے گلابے پہنے ہوئے, یہ لے جائے گا جنت میں. پیارے علی آئیں گے اور شیعان علی کو لے جائیں گے جنت میں, پیارے حسن حسین آئیں گے تو وہ لے جائیں گے
جنت میں، جو آتا جائے گا وہ اپنے مریدوں کو عقیدت مندوں کو جنت میں لے چلے لے کر پہنچ جائے گا، اور بقایا جو بچے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے آئیں گے اور سب کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے، جہنم منہ دیکھتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ انتظار میں رہیں گے کہ میں نے تو حساب کتاب لینا تھا، اور وہ سوال و جواب ہونے تھے جنت جہنم کے فیصلے کرنے تھے، کہ بعد میں پتہ چلا کہ اللہ وہ تو سارے پہنچ گئے جنت میں۔ کیسا دین ہے، کیسا بہترین عقیدہ ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور جنت سارے پہنچ جائیں۔ یہ اللہ کی کتاب کا مذاق ہے، یہ اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنانا ہے، یہ اللہ کی کتاب کی آیات کا کھلا انکار ہے۔ قرآن کہتا ہے تو آواز آ رہی ہوگی، قرآن کی یہ آیت پڑھی جا رہی ہوگی میدان محشر میں، لمن الملک اليوم، سنو پوری انسانیت والوں، آج حکومت کس کی ہے؟ دنیا میں تو مزاق کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں، یہ بش کی ہے، یہ بلیئر کی ہے، یہ فلان کی ہے، وہ تو دنیا کی تھی، ختم ہو گئی۔ آج بتاؤ آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر قیامت کے قریب آخری انسان تک جو دوبارہ زندہ ہو کر جی میدان معاشر میں اکٹھے ہیں، انبیاء بھی موجود ہیں، صدیقین بھی موجود ہیں، شہداء بھی موجود ہیں، اولیاء اللہ بھی موجود ہیں، اصحاب بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں، اور اپنے اپنے وقت کے بادشاہ بھی موجود ہیں، وزراء بھی موجود ہیں، حامان بھی موجود ہے، قارون بھی موجود ہے، فرعون بھی موجود ہے، نمرود بھی موجود ہے، لیکن حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اور ایک اللہ واحد کی حکومت ہے، نہ کسی نبی کی ہے، نہ کسی ولی کی ہے، نہ کسی صدیق کی ہے، نہ 12 امام، نہ 14 معصوم، نہ 5 تن، نہ کوئی ملنگ، نہ کوئی مزدور، کسی کی حکومت نہیں، نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سارے انبیاء کرے سلم سلم سلم، مالک بچا لینا، اللہ بچا لینا، اللہ سلامتی دینا۔ تم کہتے ہو یہ آئیں گے اور سب کو جنت میں نہیں چلے جائیں گے، ادھر تو آوازیں آ رہی ہیں سلم سلم سلم، ہوش میں آؤ، یہ چند روزہ زندگی ہے جو گزر رہی ہے، آج تو گزر بھی عجیب رہی ہے، یہ ادھر نہ دھو کر کپڑے پہن کر گاڑی پہ بیٹھ کر گیا اور تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، لے لو اپنے بیٹے کی لاش۔ یہ ہے تیری زندگی اور موت کے فیصلے، بعد تیرے عزیز کی لاش کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ تم پہچان نہیں سکتے، اس کا شناختی کارڈ جیب سے نکال کر کہتے ہو ہاں یہ ہمارا ہی عزیز ہے، شکل بھی اس کی بگڑ جاتی ہے، یہ ہے تمہاری موتیں، یا پھر بم پھٹتا ہے تو تمہارا نام نشان بھی نہیں رہتا، چند ہڈیاں بھی نہیں ملتی کہ کم از کم کپڑے میں گٹھڑی گٹھڑی باندھ کے ہم کسی قبر میں دفن کر کے اس کا غسل دے کر جنازہ کو پڑھ لیتے۔ یہ ہے تیری موت، آگے چلے تو پھر تیری اخباروں نے چھاپا کہ یہ ہے اس کی موت، کہ اس کی لاش کے ٹکڑے کتے کھا رہے ہیں، لیکن تجھے کبھی عبرت نہ آئی، تیرے دل پر کوئی کپ کپی تاری نہ ہوئی، تیری آنکھوں سے آنسو کا دریا کیا ایک قطرہ بھی نہ بہ پڑا، تیری زبان سے چیخ بھی نہ نکلی کہ مالک بچا لے مالک بچا لے مالک بچا لے۔ تو اسی طرح اکر خان
اسی طرح تیری خودی, اسی طرح تیرا تکبر, اسی طرح تیرا غرور, اسی طرح تو دین کو کھیل و تماشا بناتے ہوئے دوڑ رہا ہے, چل رہا ہے. فرمایا سن لے, لیس لہا من دون اللہ ولی, اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا وہاں, اس کا کوئی کارساز نہیں ہوگا, ولا شفیع, اس کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا. سفارشی کس کے لیے ہوگا؟ جس کا عقیدہ ایمان صحیح ہوگا, جو کفر شرک سے پاک ایمان لے جائے گا. البتہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ رہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دے گا کہ اس مومن گناہگار کے لیے سفارش کرتے. باقی رہ گئے مشرک, جو شرک کر کر کے زندگی گزار کے چلے جاتے. فرما ولا شفیع, تیرے لیے بدبختہ کوئی سفارشی نہیں, نہ کوئی تیرا یار, نہ کوئی دو, نہ کوئی تیرا سر صاحب, نہ کوئی تیرا ہمدرد. لا یسألو حمیم حمیما یبصرونہم. واہ میرے اللہ, فرمایا فرشتے میرے ایک دوست کو پکڑ کر دکھا دیں گے کہ تیرا دنیا میں وہ رہا دوست جس کے بغیر تیرا صاف آنا بھی مشکل تھا, وہ تیرا بھی اس طرح دو. لیکن یہ دوست کو جا کر اتنے بھی پوچھے گا بتا یار کیسے گزر رہی ہے. آج تو تم دنیاوی دوستی پر مرتا ہے, اس دوستی کے لیے تو کتنے بڑے پاپڑ بیلتا ہے, اس دوستی کی دوستی دوستی نبھانے کے لیے تو ڈاکو بنتا ہے, چور بنتا ہے, قاتل بنتا ہے, ہزاروں جرم اپنے ذمہ لیتا ہے. لیکن سوچ لے مالک کہتا کل وہی دوست اس دوست کو دکھا دیا جائے گا, لیکن یہ اتنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس سے جا کر پوچھ تو لوں کہ یار کیسے وقت گزر رہا ہے. فرمایا کوئی شفیع نہیں ہوگا انسان, اور اگر تو دنیا کی طرح وہاں کچھ دے گا یا چھڑانے کے لیے کوشش کرے گا, جیسے یہاں رشوت چلتی ہے, یہ انصاف 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 کہاں ہے, انصاف کدھر ہے, انصاف ادھر رشوت جیب میں, قاتل چھوٹ گیا, قاتل چھوٹ گیا, انصاف جج کرے گا, انصاف جسٹس کرے گا, انصاف کہاں ہے, انصاف وکیل چیخ رہا انصاف. سب سے پہلے قانون کی دھجیاں کون اڑاتا ہے؟ وکیل. ڈاکو کا وکیل کون ہوتا ہے؟ قاتل قاتلوں کا وکیل کون ہوتا ہے؟ جی یہ وکیل سب سے پہلے قانون کی دھجیاں یہ اڑاتا ہے, اور پھر جب آدھا کروڑ جیل میں پڑتا ہے تو جیسا بھی قانون سے باہر آ جاتا ہے. کہاں ہے انصاف؟ انصاف تو تھا اسلام میں, انصاف تو تھا مومن کے پاس, انصاف تھا مومن کے پاس. جب دنیا میں مومن کوئی نہیں رہا, جب دنیا میں مسلم کوئی نہیں رہا, جب دنیا میں تم نے اسلام کو نکال کیا, تو اسلام تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہ انسانیت چیخ چیخ کر اسی طرح مر جائے گی, اس کو انصاف نہیں ملے گا. انصاف تو ملتا ہے اسلام سے, انصاف تو ملتا ہے قرآن سے, انصاف تو ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان سے, اور اس قوم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, اسلام کے سچے فرمان کو بھی چھوڑ دیا, اور اسلام کو بھی دھکے مار کر باہر پھینک دیا, تو اب انصاف نہیں ملے گا. اب تو جدھر سے ملے گا ظلم ملے گا. تو اس لیے فرمایا اگر تو دنیا کی طرح قیامت کے دن کوئی بدلہ دے کر چھوٹ نہیں پائے گا, تو قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا اگر تو سونے کی زمین بھر کر بھی دے گا قبول
ساری سامان دے کر بھی تو اگر چھوٹنا چاہے گا اور یہ کہے گا کہ ایک بار میری زمین سارے سامان کی لے لو تمہارا پھر بھر کر دوں گا فرمایا پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا.
یہ وہ دن ہے جس کو کہتے ہیں قیامت کا دن, جس کو تو نے یوں نظر انداز کیا ہے ملنگ چھڑا لے گا جی دنیا تیری بدل تابع ہوگی تعویذ سے, تعویذ سے تعویذ سے سب کچھ ہو جاتا ہے اور قیامت تیری کامیاب ہو گئی ملنگ کے ذریعے سے. اس لیے تجھے نہ اللہ کی ضرورت, نہ قرآن کی ضرورت, نہ حدیث کی ضرورت, تو پھر تو مسلم کیسا ہے, تو مومن کیسا رہے گا؟ نہ اللہ کی ضرورت, نہ قرآن کی ضرورت, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت, پھر تو ناموس رسول پہ کٹ کیسے مرے گا؟ تو نے دیواروں کو کالا کر دیا ہے, حرمت رسول پہ جان بھی قربان, تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرمت رسول ہے کیا, اور تو خود حرمت رسول کی جگہ اڑا رہا ہے, تو قربان کب ہوگا؟ اس لیے ہوش میں آ, ابھی سے کوئی قیامت کے لیے مداوع کر, ابھی سے لیے ابھی سے کوشش کر اپنے اللہ کو راضی کر لے, قرآن عزیز کو سینے سے لگا لے, اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان قبول کر لے, اللہ کے رسول و صحابہ کرام والا عمل کر کے زندگی کو ٹھیک کر لے, دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری, ورنہ تو وہ آگ لگے گی جیسے دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے قیامت تک اور قیامت سے ہمیشہ تک, اور اس کو کوئی نہیں بجھا سکے گا. استغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک